الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان میں قانون سیاست کے بعض ذیلی مباحث کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں برہان کا مضمون امرهم شورى بینهم زیر بحث ہے. یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست سے متعلق جو اصول ہم کو دیے، ان پر خلافت راشدہ میں کس طریقے سے عمل کیا گیا، یہ چیز یہاں موضوع بحث ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بحث کے سقیفہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نام کس طرح پیش کیا اور ان کی خلافت کا اعلان کس طرح ہوا، یہ پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی ہے. اسی سلسلے میں میں نے اس کے بعد لکھا ہے کہ بعد میں ایک موقع پر انہوں نے خود اپنے اس اقدام کا یہی سبب بیان فرمایا، یعنی جو چیز پیچھے بیان ہوئی اس کو خود انہوں نے اپنے لفظوں میں ایک موقع پر واضح فرمایا ہے، اور لوگوں کو تنبیہ کی کہ آئندہ کوئی شخص اسے اس باب میں قرآن مجید کے حکم امرهم شورى بینهم کی خلاف ورزی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرنے کی جسارت نہ کرے. یہ بڑی باعث تعجب بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو کچھ کیا، ان کی اپنی وضاحت کے باوصف لوگوں نے اس کو اس طرح نہیں سمجھا. میں نے جب اس کو اس کی اصل صورت میں پیش کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ ضروری ہوا کہ اس کی تائید میں خود ان کی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے. امرهم شورى بینهم کا اصول ہے جس پر حکومت قائم ہوگی. میں بار بار اس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ اس اصول کے لحاظ سے ہم کیا نظام بنائیں گے، کیا طریقے اختیار کریں گے، اس کا تعلق ہمارے تمدنی حالات سے ہے. ہم اگر قبائلی تمدن میں ہوں گے تو اور طریقے اختیار کیے جائیں گے، جاگیردارانہ تمدن میں ہوں گے تو اور طریقے اختیار کیے جائیں گے، اور دور حاضر میں ہوں گے تو اور طریقے اختیار کیے جائیں گے. اور یہ ممکن ہے کہ بعد کے زمانوں میں جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، کچھ ایسی صورتیں پیدا ہو جائیں جن کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. تاہم بنیادی اصول جس کو نظم ریاست میں ملحوظ رکھا جائے گا اور جس کو اللہ نے اپنا حکم قرار دے دیا ہے، وہ وہی ہے کہ امرهم شورى بینهم، یعنی مسلمانوں کی حکومت نہ کسی پوپ کے پاس ہوگی، نہ کسی خاندان کے پاس ہوگی، نہ کسی جمعیت کے پاس ہوگی، وہ ہر حال میں لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی، ان کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے گی، اور اس تائید سے محروم ہو جائے گی تو اپنا جواز کھو بیٹھے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی اس اصول کو بھی بیان کیا ہے جس طرح کہ میں نے اس کو سمجھا ہے، اور پھر اس موقع پر جیسے اس کا اطلاق ہوا اس کو بھی بیان کیا ہے. انہوں نے فرمایا فلا یکترن امر یقول انما کانت بیعت ابی بکر فلتۃ وتمت الا وانها قد کانت کذلک ولکن اللہ وقع شرها ولیس منکم من تقتل لاناک علیہ مثل ابی بکر من بایع رجل عن غیر مشورۃ من المسلمین فلا یبایعه وللذی بایعه تغیرۃ ان یقتلا. یہ بخاری میں روایت ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی اور پھر ان کی خلافت قائم ہو گئی، عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم بھی اسی طرح کسی کی خلافت کا اعلان کر دیں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج سے واپس آئے تو انہوں نے خطبہ دیا. یہ خطبہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، اسی کا ایک حصہ یہاں میں نے حوالے کے طور پر پیش کیا ہے. اس میں انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس بات سے دھوکہ نہ کھائے کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا. یعنی ایک خاص صورتحال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ خلفشار پیدا ہو رہا ہے اور سیدنا ابو بکر کی تقریر کے نتیجے میں انصار جو کسی فیصلے کو چیلنج کر سکتے تھے وہ ایک جگہ پہنچ گئے ہیں، تو میں نے اسے مؤخر کرنا پسند نہیں کیا کہ اب یہ بحث کل بھی جاری رہے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پیش کر دیا. یہ نام پیش کرنے کی وجہ کیا ہوئی وہ انہوں نے بیان فرمایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی، یعنی میں نے نام پیش کیا، انصار نے اس کو قبول کر لیا. اگلے دن جب مسجد میں آ کر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، ایسا کیوں ہوا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی بیعت اسی طرح ہوئی، وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، لیکن اللہ نے اہل ایمان کو اس کے کسی برے نتیجے سے محفوظ رکھا. یعنی یوں اگر کوئی معاملہ کیا جائے تو اس کا شدید اندیشہ تھا کہ اگلے دن بعض بڑے بڑے گروہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے، اور اس وقت کے قبائلی تمدن میں اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جاتی تو تلواریں کھنچ جاتی، خون بہتا، اور معلوم نہیں کہ کیا فتنہ پیدا ہو جاتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. یعنی صورتحال یہ نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن کوئی اپنا جتھا لے کر اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے. انہوں نے ایک رائے قائم کی اور ایک خاص صورتحال میں اس رائے کا اظہار کر دیا، اور اگلے دن اللہ نے یہ کرم کیا کہ مسلمانوں نے بحثیت مجموعی ان کی اس رائے کو قبول کر لیا. یہ وہ بات کہہ رہے ہیں، اہل ایمان کو اس کے کسی برے نتیجے سے محفوظ رکھا. اور یاد رکھو، یعنی وہ یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ میں نے نام پیش کیا، وہاں انصار میں سے کسی شخص نے اس سے اختلاف نہیں کیا، اور اگلے دن مسلمانوں نے بھی بحثیت مجموعی اس کو تسلیم کر لیا، اور اسلامی حکومت جہاں جہاں تک پھیل چکی تھی کسی ایک شخص نے بھی اس پر حرف نہیں رکھا. کہتے ہیں کیوں ہوا ایسے؟ یاد رکھو، تمہارے اندر اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ابو بکر کی طرح جس کے سامنے گردنیں جھک جائیں. تقتل اناک الیہ مثل ابی بکر. اصل میں یہ صورتحال بعض بڑی غیر معمولی شخصیات کی موجودگی میں ہوتی ہے، یعنی ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی. ان کا نام پیش کیا جائے تو کسی جماعت، کسی گروہ یا کسی قوم میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ انہی کو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جب پاکستان بنا تو اگر قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کسی موقع پر پیش کیا جاتا تو دو رائے نہیں ہو سکتی تھی. یعنی حالات نے ان کو مسلمانوں میں ایسی مقبولیت عطا فرما دی تھی کہ جس میں اب بحث و نزاع کی گنجائش نہیں رہی تھی. جماعت اسلامی کے حلقوں میں اگر کسی موقع پر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے بارے میں پوچھا جاتا تو یہی نتیجہ نکلتا. یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی گروہ، کسی جمعیت میں، کسی قبیلے میں، کسی ملک میں، کسی قوم میں ایسی کوئی غیر معمولی شخصیت ہوتی ہے کہ جس میں نزاع کا امکان نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی، ان کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی تھیں. اس وضاحت کے بعد اب وہ متربع فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لہٰذا جس شخص نے اہل ایمان کی رائے کے بغیر کسی کی بیعت کی، یعنی وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ مسلمانوں کی رائے کے لحاظ سے ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ رائے اس طریقے سے لی نہیں گئی، لیکن یہ معلوم تھا کہ رائے اگر لی جائے گی تو انہی کے حق میں آئے گی، ان جیسا کوئی شخص موجود نہیں تھا. میں نے اس وقت فتنے کو رفع کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا، میرے اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوئی، مسلمانوں نے بحثیت مجموعی میرے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لیکن اس سے کوئی اصول مجرور نہیں ہوا، اور آئندہ بھی کوئی شخص اس سے کوئی غلط استدلال کرنے کی جسارت نہ کرے۔ لہٰذا جس شخص نے اہل ایمان کی رائے کے بغیر، من غیر مشورت من المسلمین، اہل ایمان کی رائے کے بغیر کسی کی بیعت کی، اس کی اور اس سے بیعت لینے والے دونوں کی بیعت نہ کی جائے، اس لیے کہ اپنے اس اقدام سے وہ گویا اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے، یعنی یہ ہائی ٹریزن ہوگی اگر اس طرح حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو انہوں نے واضح کر دیا کہ کوئی شخص اگر بندوق کے زور پر مسلمانوں پر مسلط ہونے کی کوشش کرے گا، یا اپنے کسی خاندانی حوالے سے اس کی جسارت کرے گا، یا کسی مذہبی حوالے سے اس کی جسارت کرے گا، تو وہ ہائی ٹریزن کا ارتکاب کرے گا، سنگین غداری کا ارتکاب کرے گا، یہ فساد فی الارض ہوگا، جس کی سزا اسلامی شریعت میں قتل مقرر کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ بات انہوں نے بالکل واضح کر دی کہ اسلام میں جس اصول کو ملحوظ رکھا گیا ہے وہ امرهم شورى بینهم کا اصول ہے، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہر حال میں لوگوں کی رائے سے وجود میں آئے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے معاملے میں جو بظاہر اس سے مختلف صورت نظر آتی ہے، وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یعنی لوگوں ہی کی رائے ہے جس کا ظہور اس طریقے سے ہوا ہے۔ صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت بھی مہاجرین قریش کی یہ حیثیت برقرار تھی۔ وہ کیا حیثیت ہے؟ اس کا پیچھے وضاحت سے بیان ہو چکا ہے، یعنی یہ حیثیت کہ وہ اب بھی اکثریتی جماعت تھے اور انصار ان کے مقابل میں ایک اقلیتی جماعت کی حیثیت رکھتے تھے۔ صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت بھی مہاجرین قریش کی یہ حیثیت برقرار تھی۔ انصار یا عرب کے کسی دوسرے گروہ نے چونکہ ان کے مقابلے میں اکثریت کا اعتماد حاصل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے اقتدار بدستور ان کے پاس تھا۔ یعنی ابھی اس طرح کا کوئی باقاعدہ نظم وجود میں نہیں آیا تھا کہ 5 سال بعد انتخابات ہونے ہیں یا یہ قاعدے مقرر کر دیے گئے ہیں، یہ سب تو پھر مغرب میں وجود پذیر ہوا ہے۔ یعنی امرهم شورى بینهم کے اصول کو مغربی قوموں نے ایک باقاعدہ نظام میں بدلا ہے، یہ کام ہم نہیں کر سکے۔ اس وقت جو صورتحال تھی اس میں یہی کچھ ہو سکتا تھا کہ اگر اکثریت کا ایک عمومی اعتماد ہر شخص کو معلوم ہے اور کوئی گروہ اسے چیلنج نہیں کر رہا، تو اس کی قانونی حیثیت تسلیم کی جائے۔ قبائلی معاشروں میں اس سے بہتر طریقہ آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، اس لیے اقتدار بدستور ان کے پاس تھا اور اس کی توثیق کے لیے عام مسلمانوں کی طرف رجوع کی ضرورت نہ تھی، یعنی ایک واضح صورتحال تھی۔ یہ واضح صورتحال اس وقت بھی ایسی تھی جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کم و بیش 1 سال پہلے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے بعد حکومت قریش کو منتقل ہو جائے گی، اس لیے کہ لوگوں کی بڑی تعداد انہی کی قیادت کو تسلیم کرتی ہے، اور یہی صورتحال اس وقت تھی۔ چنانچہ نئے امیر المومنین کی حیثیت سے حضرت عمر کو مہاجرین قریش کے لیڈر نے نامزد کیا، اور ان کے اس انتخاب کو مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں انصار و مہاجرین کے لیڈروں نے قبول کر لیا۔ یعنی 2 بڑے گروہ، 2 بڑی جماعتیں اس وقت موجود تھیں، ایک مہاجرین قریش کی، دوسری انصار کی۔ اب جس وقت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی کیا، یہ میں بحث بات کی تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہی کیا کہ جو اگر اس وقت پاکستان میں جبکہ انتخابات ہو چکے ہیں، خدا نخواستہ رہنما یا لیڈر دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی جس پر سب کا اعتماد ہے، جس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس موقع پر کیا ہوگا؟ نئے انتخابات ہوں گے، دوبارہ رائے لی جائے گی؟ نہیں، حکمران پارٹی اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کر لے گی، اور نئے لیڈر کا انتخاب کرنے کے لیے جو اجلاس ہوگا، اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ आप बैलेट पर लोगों से राय ले लें, किसी एक या दो या तीन लोगों का नाम पेश कर दिया जाए, उस पर बात हो जाए। यानी ये सब तरीके दुनिया भर में इख्तियार किए जाते हैं। जब 25, 30, 100, 50 लोग बैठे हुए हैं जो नुमाइंदा हैसियत रखते हैं, यानी पार्टी के बड़े लोग हैं, उन्हीं मिल के फैसला करना होता है, क्योंकि ख़ुद पार्टी के हक में लोगों की राय ली जा चुकी होती है। तो यही सूरत हाल उस वक्त थी। हज़रत उमर को महाजरीन कुरैश के लीडर ने, लीडर कौन थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो, उन्होंने उनका नाम पेश किया। यह अब भी पेश किया जाता है, यानी अमेरिका में भी जब इंतखाब होता है तो पहले एक या दो लोगों के नाम पेश किए जाते हैं, तजवीज़ किया जाता है, उसके बाद फिर एक हमने नज़म बना दिया जिसके तहत लोग मुंतखब होते हैं। उस मौके पर यही था कि लीडर मौजूद हैं, इकट्ठे हैं, बैठे हुए हैं, उनके सामने नाम पेश कर दिया गया, वो राय देंगे। अगर वो इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर देते तो जमहूरी उसूलों के मुताबिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो अपनी राय वापस ले लेते। लेकिन क्या हुआ उसकी तफसील सुन लीजिए। अंसार और महाजरीन के लीडरों ने कबूल कर लिया तो बग़ैर किसी नदा के इस्लामी दस्तूर के ऐन मुताबिक इमारत उनकी तरफ मुंतकिल हो गई। यानी जो नतीजा निकला वो ये कि नाम पेश किया गया, बहस हुई, राय ली गई, और बड़े बड़े लीडरों ने, और ये मलहूज़ रखिए कि सिर्फ हुक्मरान जमात के लीडरों ने नहीं, यानी महाजरीन कुरैश के नहीं, अंसार के लीडरों ने भी शरे सदर के साथ उनको कबूल कर लिया। चुनाचे इमारत उनकी तरफ मुंतकिल हो गई। इब्ने साद की रवायत है, वो ये कहते हैं कि इन्ना अबा बकरिन सिद्दीक लम इस्तुज़ भी दा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फ़काल अखबिरनी अन उमर इब्न ख़त्ताब फ़काल अब्दुर्रहमान मा तसलुनी अन अमरिन इल्ला व अंत आलम बही मिन्नी फ़काल अबू बकर वइन फ़काल अब्दुर्रहमान हुवा वल्लाहि अफ़ज़ल मिन रायक फ़ी सुम्मा दा उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान फ़काल अखबिरनी अन उमर फ़काल अंत अखबरन बही फ़काल अला ज़ालिक या अबा अब्दिल्ला फ़काल उस्मान अल्लाहुम्मा इल्मी बही अन्न सरीरतु खैरुम मिन अलानियत ही व अन्नहु लैसा फ़ीना मिस्लु। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो पर बीमारी ने गलबा पा लिया और उनकी वफ़ात का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाया और उनसे कहा, मुझे उमर बिन ख़त्ताब के बारे में बताओ। यानी अब वो अपनी राय कायम कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक बड़े लीडर, महाजरीन कुरैश के एक बड़े लीडर अब्दुर्रहमान बिन औफ से ये कहा कि मुझे अपनी राय बताओ। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, आप मुझसे एक ऐसे मामले के बारे में राय चाहते हैं जिसे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अबू बकर ने फरमाया, अगरचे ये दुरुस्त है लेकिन तुम अपनी राय दो। यानी उन्होंने फरमाया कि ये ठीक है, उमर को मैं जानता हूँ, उनके हालात से वाकिफ हूँ, बरसों का साथ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। इस पर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, खुदा की कसम वो उस राय से भी बढ़कर हैं जो आप उनके बारे में रखते हैं। यानी ये एक बड़े लीडर ने अपनी राय दी है। फिर उन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को तलब किया और उनसे कहा, मुझे उमर के बारे में बताओ। हज़रत उस्मान ने जवाब दिया, हमसे ज़्यादा आप उन्हें जानते हैं। आपने फरमाया, इसके बावजूद अबू अब्दुल्लाह मैं आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ। फ़काल अला ज़ालिका या अबा अब्दुल्लाह, अब देखिए हज़रत उस्मान ने क्या राय दी। उन्होंने फरमाया, बेशक मैं तो ये जानता हूँ कि उनका बातिन उनके ज़ाहिर से बेहतर है, इससे बड़ा खराज तहसीन किसी शख्स को नहीं पेश किया जा सकता। उनका बातिन उनके ज़ाहिर से बेहतर है और उन जैसा हमारे अंदर कोई दूसरा नहीं। ये राय दी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने। इब्ने साद बयान करते हैं कि उन्होंने इन दोनों के अलावा महाजरीन व अंसार के तमाम बड़े बड़े लीडरों से मशवरा किया। यानी ये ऐसे नहीं हुआ जैसे कि लोग बयान कर देते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें खलीफा मुकर्रर कर दिया। ये सारा मामला इस तरह से हुआ है, यानी तमाम बड़े लीडरों से राय ली गई और उनकी राय के बाद फैसला किया गया। چنانچہ یہ ابن سعد نے لکھا ہے، وَشَاوَرَ مَاهُمَا سعید ابن زید ابا العاور و اسید ابن الخزیر و غیرہما من المہاجرین بل انصار، فقال اسید اللہم عالم الخیرت بعدک یرضا للرضا و یسخط للسخط الذی یسر خیر من الذی یولن ولم یلہ ھذا الامر احد اقبال من۔ اور انہوں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ ابو العاور سعید بن زید، اسید بن الخزیر اور ان کے علاوہ مہاجرین و انصار کے دوسرے لیڈروں سے بھی مشورہ کیا۔ وَشَاوَرَ مَاهُمَا سعید ابن زید ابو العاور و اسید ابن الخزیر، یعنی ان لوگوں سے بھی مشورہ کیا، تو اسید نے کہا بے شک میں آپ کے بعد انہیں سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ عالم الخیرت بعدک، میں آپ کے بعد انہیں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، وہ خوشی کے موقع پر خوش اور ناراضی کے موقع پر ناراض ہوتے ہیں، یعنی ایک حکیم شخصیت ہے، ہر چیز موقع کے لحاظ سے انجام دیتے ہیں۔ اور دیکھیے انہوں نے وہی کہا الذی یسر خیر من الذی یعلن، ان کا پوشیدہ ان کے ظاہر سے بہتر ہے، اس خلافت کا بوجھ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد تمام بڑے بڑے لیڈروں کا بالکل اتفاق تھا کہ ان کے اندر عمر سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق نے تمام لیڈروں سے مشورہ کیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور جمہوری طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہمارے ہاں اس سے بہتر کیا طریقہ ہے جو اختیار کیا جاتا ہے؟ یعنی اگر پارٹی کا لیڈر دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایسے ہی مشاورت ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ مشاورت ہوئی۔ اس کے بعد ابن سعد نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر کی رائے سے اختلاف بھی کیا، لیکن انہوں نے انہیں مطمئن کر دیا۔ یعنی کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کہی کہ ان کی طبیعت میں ذرا سختی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں مطمئن کیا اور یہ کہا کہ جب ان پر ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو یہ چیز ایسے نہیں رہے گی جیسے اس وقت تم دیکھتے ہو۔ چنانچہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کسی مجلس میں جب آپ کسی چیز کو زیر بحث لاتے ہیں تو وہاں دو چار لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ جمہوری اصول کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے؟ یہ ہے کہ اکثریت کی رائے ہونی چاہیے، اور یہاں یہ ہوا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی تائید میں رائے دی ہے اور جنہوں نے اختلاف ظاہر کیا وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان کو بلایا اور کہا اکتب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاذا ما عہد ابو بکر ابن ابی قحافہ فی آخر عہدہ بالدنیا خارجا منہا وعند اول عہدہ بالآخرہ داخلا فیہا حیث یؤمن الکافر ویوقن الفاجر ویصدق الکاذب ان استخلفت علیکم بعدی عمر ابن الخطاب فاسمعوا له واطیعوا۔ اب انہوں نے گویا اس فیصلے کو لکھا، یعنی تمام بڑے لیڈروں نے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی رائے کو قبول کر لیا، شرع صدر کے ساتھ قبول کر لیا، تو انہوں نے فرمان لکھوایا، لکھیے اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، یہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کی وصیت ہے جو اس نے دنیوی زندگی کے اختتام پر جب وہ اس سے نکلنے کو ہے اور اخروی زندگی کے آغاز پر جب وہ اس میں داخل ہونے کو ہے اس وقت کی ہے جب کافر ایمان لاتے، فاجر یقین کرتے اور جھوٹے سچ بولتے۔ کیا بلیغ اسلوب ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کا کہ کسی شخص کو یہ خیال نہ ہو کہ میں اس وقت کسی جانبداری سے کام لے سکتا ہوں، میں نے دیانتداری کے ساتھ رائے قائم کی ہے، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت کسی کو کوئی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تو عام لوگ بھی ایسا کرنے کی جسارت نہیں کرتے، چنانچہ پوری دیانتداری کے ساتھ میں نے خود بھی رائے قائم کی ہے، دوسروں کی بھی رائے لی ہے اور پھر اس فیصلے کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے لکھوایا کہ میں نے عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ بنایا ہے، پس ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ ان کے اس خط پر مہر لگائی گئی۔ ان کے حکم کے مطابق عمر بن خطاب اور اسید بن سعید کی ماہیت میں حضرت عثمان اسے لے کر باہر تشریف لائے اور لوگوں سے کہا، اتبائعون لمن فی ھذا الکتاب؟ فقالوا نعم، یعنی پھر لوگوں کے سامنے اس فیصلے کو اس طرح پیش کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں وہ فیصلہ لکھ دیا ہے جو مہاجرین اور انصار کے لیڈروں نے کیا ہے، اس خط میں جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے تم اس کی بیعت کرو گے؟ بیعت کرو گے یہ رائے دینا نہیں ہے، یعنی اس فیصلے کو تسلیم کرو گے اور ان کو امیر المومنین کی حیثیت سے مان لو گے، یہ مطلب ہے بیعت کا، یعنی اب آپ اطاعت میں داخل ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا، ہاں نعم۔ ابن سعد کی روایت ہے، فَأَقَرُّوا بِذَٰلِكَ جَمِيعًا وَرَضُوا بِهِ وَبَايُوا ثُمَّ دَعَا أَبُو بَكْرَ عُمَرَ خَالِيًا فَأَوْصَاهُ بِمَا أَوْصَاهُ بِهِ۔ سب نے اقرار کیا، سب اس پر راضی ہوئے اور عمر کی بیعت کی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر کو خلوت میں بلایا اور جو نصیحت کرنا چاہی کی، یعنی اس کے بعد انہوں نے الگ سے بلا کر جو نصیحت کرنا موضوع تھا ان کو نصیحت کی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا۔ اب آگے چلیے، عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور رخصت کا وقت قریب آ گیا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ عام مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد ابھی تک مہاجرین قریشی کو حاصل ہے، یعنی اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ آج کی اصطلاح میں اس بات کو سمجھائیے تو گویا اکثریتی پارٹی کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اسلامی دستور کی روح سے مسئلے کی نوعیت اس وقت بھی یہی تھی کہ اکثریتی گروہ کو اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کرنا تھا، یعنی وہی چیز تھی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد نئے لیڈر کا انتخاب کرنا تھا، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ پھر لوگوں نے کیا کیا، اس پر ہم اگلی نشست میں بحث کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔